الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلے جمعے میں اپنی علالت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا. یقیناً آپ میں سے بہت سے حضرات کو اس سلسلے میں تشویش رہی ہوگی اور مجھے یہ امید بھی ہے کہ آپ نے میرے لیے دعائیں بھی کی ہوں گی. اصل میں تقریروں کا معاملہ میرا اور اس پر مستزاد دوروں کا اور سفروں کا معاملہ جو ہے وہ کچھ عرصے سے بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. دو سال قبل بھی مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی اور اب پھر اس کا ارادہ ہوا. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اور مجھے اپنے معمولات کو اب کسی قدر محتاط انداز میں مرتب کرنا چاہیے. میری کوشش آئندہ انشاءاللہ یہ رہے گی کہ کسی بھی روز ایک سے زائد کوئی تقریر یا درس نہ ہو اور مہینے میں کم از کم ایک ہفتہ میرا ایسا گزرے کہ اس میں کوئی تقریر اور درس نہ ہو. آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ان فیصلوں پر باربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک افادیت کا اور تاثیر کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ وہ کم کام میں زیادہ تاثیر پیدا کر دے اور اس کے زیادہ اثرات پیدا فرما دے. تو جو میں کمی کر رہا ہوں اپنے کام کی والیوم میں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس کام کے اثرات میں کوئی کمی نہ ہو. تین ہفتے قبل میں نے اپنے سفر امریکہ سے واپسی پر جس مضمون کو بیان کرنا شروع کیا تھا اس کے دو حصے بیان ہو چکے ہیں اور تیسرا حصہ جس میں کہ جس کا میں نے دونوں تقریروں میں وعدہ کیا تھا وہ میں آج کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ فرض ادا ہو جائے. لیکن چونکہ یہ وقفہ 15 دن کا پڑ گیا ہے لہذا مجھے اپنی ان دونوں تقریروں کا ایک خلاصہ پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے اس موضوع کا شان نزول بیان کیا تھا کہ یہ موضوع کیوں زیر بحث آ رہا ہے. اگرچہ بعض اعتبارات سے سینسیٹیو موضوع ہے، ایک برادر ملک ہے ہمارا ایران، اس کے معاملے پر گفتگو کرنا یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عام طور پر پسندیدہ ہو، لیکن یہ کہ بعض ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ جن کی بنا پر مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی پڑی۔ ایک تو لندن میں ایک مسلم انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارہ قائم ہے، اور وہ کچھ عرصے سے ایرانی انقلاب کا پروپیگنڈا، اس کی تشہیر، اس کی تائید، اس کی توثیق، اس کے لیے کتابوں کی اشاعت، ایک بہت ہی منظم سطح پر وہ کام کر رہا ہے۔ تو میں جب واپس آ رہا تھا امریکہ سے، تو واپسی پر چند دن میں لندن میں میرا قیام رہا، وہاں ان دنوں ان کا ایک سیمینار ہو رہا تھا ایرانی انقلاب پر، تو ایک سامع کی حیثیت سے میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن انہوں نے میری وہاں شمولیت کو اخبارات میں اچھالا۔ اس کی وجہ سے ضروری محسوس ہوا کہ میں اپنا موقف اس کے بارے میں بیان کر دوں۔ اس کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ اس ایران میں جو تبدیلی آئی وہ ایک خالص اسلامی انقلاب ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ قابل تقلید ہے، بلکہ واجب التقلید ہے۔ اس کے بعد یہ بعد میں چند ہفتوں بعد ان کا ایک اور سیمینار ہونے والا تھا، پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ میں تو اس سے پہلے یہاں واپس آ چکا تھا، لیکن اس میں یہ اضافہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسلم انسٹیٹیوٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب، ان کا جو خطبہ تھا ابتدائی، اس میں انہوں نے باضابطہ نام لے کر وضاحت کے ساتھ پاکستان کے لیے تجویز کیا ہے کہ وہ امام خمینی کی قیادت کو قبول کریں، انہی کو امام مانیں، اپنے ہاں کے سارے دینی کام بند کر دیں، اور اسی رخ پر اور انہی کی قیادت میں یہاں پر اسلامی انقلاب، جس نہج کا انقلاب کے ایران میں برپا ہوا ہے، وہ برپا کریں۔ یہ ان کی تقریر کا خطبے کا لب لباب ہے، بہت مفصل، وہ انگریزی میں بھی چھپا ہے، اردو میں بھی چھپا ہے، اور اس کا ایک ایک نسخہ انہوں نے میرے لیے بھی ازراہ کرم یہاں اس سال کیا۔ تو ایک تو یہ بات ایسی ہے کہ جو اخبارات میں آ رہی ہے، بہت سے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں ضرورت ہے کہ اب اس موضوع کو کھل کر زیر بحث لایا جائے کہ آیا ایران کا انقلاب واقعتاً انقلاب ہے یا نہیں، پھر یہ کہ اس کا اسلامی ہونا کس درجے میں صحیح ہے، اور وہ کون سا تصور اسلام ہے جو اس کی پشت پر کار فرما ہے، اور جو نظام ہمارے ایرانی بھائیوں نے اپنی اس تبدیلی کے بعد قائم کیا ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے، اور آیا پاکستان میں اس نوعیت کا اسلامی انقلاب آنا چاہیے یا نہیں، اور آنا ممکن ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ان گفتگوؤں کا عنوان اسی کو قرار دیا تھا کہ کیا پاکستان میں ایرانی طرز کا انقلاب ممکن ہے۔ یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری عدم موجودگی میں فلیٹیز ہوٹل میں کوئی بہت شاندار اجتماع ایسا ہوا تھا کہ جس میں ہمارے یہاں کے لاہور کی ایک معروف شخصیت سید اسد جیلانی صاحب بھی شریک ہوئے، وہ جماعت اسلامی کے چوٹی کے رہنماؤں میں سے اس وقت ہیں، اور اس کا بھی لب لباب یہی تھا۔ اگرچہ وہ اجتماع بعد میں زیر بحث آیا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کس نے منعقد کیا، اتنا بڑا خرچہ کس نے کیا۔ جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے سنا ہے کہ اعلان برات ہوا ہے کہ وہ ہم نے نہیں کیا تھا اور ہم اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ کس نے منعقد کیا۔ تو یہ وہ ہے کہ جو بہرحال ہماری جو اس وقت کی انتظامیہ ہے، یہ اس کا کام ہے کہ اس کی تحقیق کرے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرا ملک، بہرحال چاہے وہ برادر اسلامی ملک ہے لیکن وہ دوسرا ملک ہے، کہیں اس کے زیر اثر اس طرح کی چیزیں وہ آیا جو بھی اس وقت کے آداب ہیں بین الاقوامی تعلقات کے اور سفارتی معاملات کے، آیا ان کی روح سے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ میں یہاں آج یہ بات جو ہے ذرا اضافہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک انقلاب اسلامی کا تصور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی نے دیا، اور جماعت اسلامی نے اس لہج پر اپنی جد و جہد کا آغاز بھی کیا تھا۔ میرا موقف یہ ہے، اس سے اختلاف ممکن ہے، کہ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے بعد جماعت اسلامی نے جو رخ اختیار کیا وہ بجائے انقلابی کے سیاسی ہوا، انتخابی سیاست کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں اسلام کا غلبہ ہو جائے، اور یہی میرا ان سے بنیادی اختلاف ہے۔ اور میرے نزدیک اسی غلطی کے باعث وہ ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ 37 سال کی جد و جہد کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں نہ کچھ آیا ہے اور نہ آنے کی کوئی توقع ہے. اصل میں یہ وہ شکست خوردہ ذہنیت ہے کہ جس کے تحت جماعت اسلامی کے حلقے کے کچھ لوگ خاص طور پر ایران کے اس انقلاب سے بہت مرعوب ہوئے ہیں, اور صورت وہی ہوئی ہے نفسیاتی طور پر کہ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا اور ہم محو نالے جرس کارواں رہے, اس کی وجہ سے شدید قسم کی مرعوبیت پیدا ہو چکی ہے. اسی کا مظہر یہاں لاہور میں سید اسد گیلانی صاحب کی شخصیت ہے, اور ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بھی جماعت اسلامی ہی کے حلقے کے ایک سابق دانشور, کراچی میں ان کا تعلق رہا تھا, اس کے بعد لندن میں جا کر بھی پہلے تو وہ بہت کافی جو وہاں جماعت اسلامی کا حلقہ ہے اس میں سرگرم رہے ہیں, لیکن اب بہرحال ان کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ جماعت کے شدید ناقد ہیں. لیکن وہ جو ایک پس منظر کا اشتراک ہے کہ وہی ایک انقلابی جذبہ جو پیدا کیا تھا جماعت نے, جب اس کی تسکین نہ ہو پائی, اپنے کیے کچھ نہ ہو سکا, تو اب یہ کہ جیسا تیسا بھی کوئی انقلاب اسلام کے نام پر کہیں اگر برپا ہو گیا ہے تو وہ اس سے ایک شدید قسم کی مرعوبیت جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں محسوس کر رہے ہیں, اور اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اس چیز کو پوری طریقے سے کھنگال کر واضح کر دیا جائے کہ وہ انقلاب اس کی نوعیت کیا ہے اور آیا وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے یا نہیں. میں نے اس ضمن میں جو دو تقریریں کی ہیں ان میں سے پہلی تقریر میں میں نے جو مسائل جن پر گفتگو کی تھی وہ شاید بعض حضرات کو یاد ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہ آیا اسلامی انقلاب کی اصطلاح کا استعمال بھی درست ہے یا نہیں, اس لیے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کی اصطلاح نہیں ہے, نہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے نہ کسی حدیث میں یہ لفظ آیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اصولاً میں اس کا قائل ہوں کہ ہمیں نئی اصطلاحات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی گفتگو کو اور اپنی کمیونیکیشن کو انہی اصطلاحات کے حوالے سے رکھ کرنا چاہیے کہ جو قرآن اور سنت میں ہمیں ملتی ہے, لیکن ساتھ ہی وقتی طور پر اس ضرورت کا بھی میں قائل ہوں کہ جس دور میں عام طور پر لوگ جن اصطلاحات کے حوالے سے بات سمجھ سکتے ہوں تو ابلاغ کا یہ تقاضا ہے, اس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس دور کی اصطلاحات میں ان سے بات نہ کی جائے. تو ابتداءً بات کرنے کے لیے جدید اصطلاحات کا استعمال میں سمجھتا ہوں کہ مفید ہے بلکہ ناگزیر. میرے نزدیک 4 اصطلاحات جو قرآن مجید نے ہمیں عطا فرمائی اور ایک مزید اصطلاح کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں ہمیں ملتی, ان 5 اصطلاحات کے مفہوم کو اسلامی انقلاب کے لفظ سے اگر ادا کیا جائے تو یہ غلط نہیں, بلکہ آج کے ایک ذہین اور تعلیم یافتہ شخص کو ان اصطلاحات کا مفہوم آسانی کے ساتھ صرف اسلامی انقلاب کے لفظ کے ذریعے ہی منتقل کیا جا سکتا ہے. وہ 4 اصطلاحات کیا ہیں؟ میں نے آیات ابھی تلاوت کی ہیں, پہلے بھی کی تھی. سب سے پہلے سورہ مدثر میں اصطلاح استعمال ہوئی تکبیر رب, وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور نفاذ کرو اور قائم کرو, یعنی وہ نظام کہ جس میں اللہ ہی کو مانا جائے کہ سوورنٹی اسی کی ہے, حاکمیت اسی کی ہے, بالا تر اقتدار اسی کا ہے, اختیار مطلق اسی کا ہے, قانون سازی کا حق مطلقاً اسی کا ہے. یہ اصول تسلیم کر کے جو نظام قائم ہوگا وہ ہے گویا کہ تکبیر رب کا ظہور عملی شکل. اسی طرح دوسری اصطلاح ہے اقامت دین. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں وہی راہ معین کی ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح کو, اور جو ہم نے وحی کی ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کی کہ ہم نے وصیت اور تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام, اور وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تو تکبیر رب اور دوسری اصطلاح اقامت دین. تیسری اصطلاح ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ. 3 جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے کہ وہ ہمارے اس دین حق کو تمام نظام زندگی پر پورے دین پر غالب کر دیں, نافذ کر دیں. کہا یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار, اور یہ اگر حضور کر دے تو کفا باللہ شہیدہ, اللہ کافی ہے گواہ کی حیثیت سے. چوتھی اصطلاح ہے سورہ انفال میں جو وارد ہوئی آیت مبارکہ ہے مسلمانوں، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور کی انقلابی جد و جہد قتال کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. ابتدائی مراحل کے بعد مسلح تصادم کا مرحلہ آ چکا تھا، غزوہ بدر ہو چکا تھا. اس کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی ہے، اس میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ اے مسلمانوں، اب جبکہ اس مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اب جہاد فی سبیل اللہ نے قتال فی سبیل اللہ کی شکل اختیار کر لی ہے، تو اب جان لو کہ تمہاری تلواریں اب نیام میں واپس نہ جائیں جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ گویا کہ مسلمانوں کی جد و جہد کا آخری ہدف ہے دنیا کے اعتبار سے. پانچویں اصطلاح جس کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ حدیث میں آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اصل میں مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے کہ جو جہاد اور قتال کرتا ہے محض اس مقصد کے لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. تو اعلاء کلمت اللہ، تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین اور ویکون الدین کلہ للہ، ان پانچ اصطلاحات کا جو مفہوم ہے وہ اس دور میں اگر آپ سمجھانا چاہیں ایک ایوریج تعلیم یافتہ شخص کو تو وہ مفہوم اسلامی انقلاب کی اصطلاح سے بہت صحیح انداز میں ادا ہوتا ہے. البتہ ایک بات کا فرق سمجھ لینا چاہیے کہ اردو میں ہم لفظ انقلاب جو ہے استعمال کرتے ہیں اور اس میں دو چیزیں جو ہیں ان دونوں کے لیے خلط مبحث کرتے ہیں. انگریزی میں بلکہ صحیح معنی میں تو وہ فرینچ لینگویج کا لفظ ہے، بہرحال دو الفاظ جو ہیں انگریزی دان لوگوں کے ہاں معروف ہیں کہ ان کا مفہوم بالکل جدا ہے. ایک ہے ریولوشن، اور ریولوشن کا صحیح ترجمہ انقلاب ہے. دوسرا ہے کوڈیتا، یہ اصل میں فرینچ ورڈ ہے، اور چونکہ یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ انگریزی میں بھی اس کا کوئی مترادف نہیں، میں نے بہت تلاش کیا، اردو میں بھی اس کا کوئی بدل ابھی تک میرے علم میں بہرحال نہیں آیا، لہذا یہی لفظ ہے کہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. یہ کوڈیتا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جہاں پر کوئی حکومت قائم ہو، کوئی نظام چل رہا ہو، تو کسی فوری عمل سے، کسی سازش سے یا کسی بغاوت سے کوئی دوسرا منظم ادارہ حکومت پر قبضہ کر دے، یہ ہے کوڈیتا. عام طور پر یہ آرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر کوئی جرنیل صاحب، کوئی کمانڈر ان چیف صاحب، کوئی اور گروپ جو ہے وہ اگر حکومت پر قبضہ کرنے اچانک، تو یہ کوڈ ہے. تو حقیقت میں اس کو انقلاب نہیں کہنا چاہیے. انقلاب کا لفظ جو صحیح طور پر استعمال ہوتا ہے وہ انگریزی کے لفظ ریولیوشن کا ترجمہ ہے. اب میں یہاں تھوڑا سا فرق بیان کر چکا ہوں، پھر اصل میں یادہ کر رہا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. انقلاب حقیقت میں کسے کہتے ہیں؟ میں نے گنوایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انسانی زندگی کے اگر ہم سمجھیں تو دو بڑے بڑے حصے ہیں آج کی زندگی میں، آج کے دور میں یہ الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے انفرادی زندگی، ایک ہے اجتماعی زندگی. مذہب کے بارے میں آج کی دنیا میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے. ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف انڈیویجول، یہ ہے آج کی دنیا کا جو بالکل مسلمہ اصول ہے کہ مذہب افراد کا، اشخاص کا انفرادی معاملہ ہے. بدقسمتی سے یہ الفاظ قائد اعظم کی زبان سے بھی نکل گئے تھے، اور میں بڑی یعنی حسرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش کے یہ الفاظ ان کی زبان سے ادا نہ ہوتے، لیکن یہ کہ وہی جو اس زمانے کا ایک عام تصور تھا ان کی زبان پر بھی آ گیا کہ ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجول. باقی جو زندگی ہے اجتماعی، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے کسی ملک میں رہنے والوں کی اکثریت جو طے کرنا چاہے کرے، اس میں کسی مذہب کو حجت یا دلیل کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جائے گا. اسی کا نام آج کی دنیا میں سیکولرزم ہے. سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت. مذہب کا تو اس میں اس بات ہے کہ مذہب انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، وہ رہے، مسلمان مسلمان رہے، ہندو ہندو رہے، سکھ سکھ رہے، پارسی پارسی رہے، عیسائی عیسائی رہے، لیکن یہ کہ اس مذہب کے اس بات کے ساتھ اجتماعی زندگی سے اس مذہب کا یا دین کی نفی کر دینا تو لا دینیت اس کو کہا جائے گا، لا مذہبیت نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر مذہب کا اس بات ہے. اب میں نے مزید یہ شرح کی تھی کہ اگر ان دونوں حصوں کو بھی آپ مزید تفصیل میں سمجھنا چاہیں تو دونوں کے تین تین اجزاء ہیں. مذہب جو ہے اس میں سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے، ڈوگما، نمبر دو کچھ موڈز آف ورشپ، کچھ ریچول کہ جس سے کہ کوئی بھی عبادت جو ہے پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، اور تیسرے کچھ سوشل کسٹم آتے ہیں، شادی بیاہ ہے یا یہ کہ پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہے یا یہ کہ مردے کی کو ڈسپوز آف کرنا ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو تین کو جمع کر لیں تو یہ گویا کہ مذہب کا دائرہ شمار ہوتا ہے. اور تین جو حصے ہیں اجتماعی زندگی کے، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، ان تین کو جمع کیجئے تو وہ سیکولرزم کا دائرہ بن جائے گا. تو یہ تین جمع تین ہے. اور اس میں خاص نقطہ جس کا میں آج اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں میں جہاں کانٹیکٹ آتا ہے وہ ہے آئلی زندگی کے قوانین. یہ معاشرتی نظام کا بھی ایک حصہ ہے اور سوشل کسٹم کا بھی ایک حصہ ہے. تو یہ در حقیقت پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے مذہب کا اور اس اجتماعی نظام کا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں ہی ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. ہمارے ہاں بھی اس ملک میں جو ہیں آئلی قوانین جو صدر ایوب صاحب نے نافذ کیے تھے، جنہیں اب بھی پروٹیکشن اس حکومت نے دے رکھی ہے صد فیصد، کہ وہ شریعت کورٹ بھی اس کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتی. در حقیقت یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے مذہب اور اجتماعی زندگی کے معاملے میں. انگریز نے یہ احتیاط برتی تھی کہ ہمارے آئلی قوانین کے بارے میں اس نے قطعاً انگلی بھی نہیں لگائی، اسے قطعی نہیں کیا. آج ہندوستان میں البتہ جو ہے یہ کشمکش چل رہی ہے کہ ہندو اکثریت یہ چاہتی ہے کہ چونکہ یہ بھی اجتماعی زندگی کا ایک حصہ ہے لہذا مسلم پرسنل لا ختم کر دیا جائے، اور وہاں کے مسلمانوں کو مل جل کر جتنی بھی تنظیمیں اور جماعتیں وہاں اس وقت ہیں وہ مل جل کر کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ہندوستان سے میں اس چیز کو آنے سے روکیں، اور پرسنل لا جو مسلمان کا ہے یعنی شادی بیاہ طلاق وغیرہ کے معاملات، اسی طریقے سے وراثت کا معاملہ، ان چیزوں کو جو ہے بالکل نہ چھیڑے حکومت، اس کو اس حصے میں رکھے کہ جس کو وہ سمجھتی ہے کہ وہ انفرادی معاملہ ہے. اس لیے کہ یہ مذہب کا جز ہے لا محالہ، وہ اس کا جزو لا ینفک ہے. لہذا میں نے صرف اس وقت اشارہ کیا ہے کہ جہاں آ کر یہ دونوں چیزیں، یہ مذہب اور وہ سیکولر فیلڈ جو ہے مذہبی میدان اور سیکولر فیلڈ، جہاں آ کر ملتے ہیں وہ در حقیقت یہ پرسنل لا ہے. اسی وجہ سے ہندوستان میں اس کے بارے میں کشمکش ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی وہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی مثبت قدم اٹھانے کے لیے موجودہ حکومت بھی تیار نہیں ہے کہ جس کا کہ اوڑھنا بچھونا اسلام کا نام. بہرحال یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے میں نے اشارہ کر دیا. اصل میں ان تین میدانوں میں جو کام بھی ہوگا، عقائد کی اصلاح کا کام، عبادات کی ترویج اور لوگوں میں اس کا شوق پیدا کرنا، یا یہ کہ یہ سوشل کسٹمز ان میں خام خواہ کی رسومات جو اضافہ کر لی گئی ہیں ان کو دور کرنا، جیسے کہ شادی بیاہ کے ضمن میں ہم نے بھی ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے، یہ کام کہلائیں گے اصلاحی کام یا مذہبی کام. اور انقلابی کام وہ ہوگا کہ جس سے ان تین دائروں میں کوئی تبدیلی پیدا ہو، سیاسی نظام بدلے، معاشی نظام بدلے، معاشرتی نظام بدلے، کوئی ایسی جد و جہد جس کے نتیجے میں ان تین میں سے کسی میں کوئی تبدیلی بنیادی برپا ہو، اسے انقلاب سے تعبیر کیا جائے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت میں پوری انسانی تاریخ میں تو تین انقلاب ہیں کہ جن پر اس لفظ انقلاب کا اطلاق صحیح ہے. ایک فرانس کا انقلاب کہ اس کے ذریعے سے سیاسی نظام بدل گیا، منارکی ختم ہوئی، جمہوریت کا دور شروع ہو گیا. دوسرا بولشویک ریولیوشن روس کا انقلاب، اشتراکی انقلاب کہ اس کے ذریعے سے معاشی نظام کا ڈھانچہ بالکل بدل گیا. تیسرا اور حقیقت میں کامل انقلاب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے. وہ انقلاب ہے جس میں چھ کی چھ چیزیں بدل گئی، عقائد بدل گئے، عبادات کا نظام بدل گیا، پرسنل لا بدل گیا، معاشرت کا ڈھانچہ بدل گیا، معیشت کا نظام بدل گیا، سیاست کا ڈھانچہ بدل گیا. چھ کی چھ چیزیں بتمام و کمال اگر بدلی ہیں تاریخ میں تو صرف ایک مرتبہ، اور وہ انقلاب محمدی. تو انقلاب کی صحیح ترین اور کامل ترین تعبیر تو صرف وہی ہے. باقی یہ کہ بہرحال کوالیفائی کر جاتے ہیں یہ انقلاب روس بھی اور انقلاب فرانس بھی کہ ان کو انقلاب مانا جائے، اس لیے کہ بہرحال اجتماعی زندگی کے گوشوں میں انہوں نے ایک تبدیلی برپا کی. ایک اور لفظ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، انڈسٹریل ریولیوشن، صنعتی انقلاب. یہ بھی کیوں انقلاب بن گیا؟ حالانکہ اس میں کوئی نظریات کا معاملہ نہیں تھا، مشین کی ایجاد ہوئی اور اس کے نتیجے میں بہت سی تبدیلیاں ایسی آ گئیں کہ وہ معاشرتی اور جو معاشی ڈھانچہ تھا وہ بدل گیا. پہلے کوئی شخص اپنے کنگے پر بیٹھ کر صرف وہ دن بھر میں کتنی محنت کرتا تھا، کتنا وہ جو ہے کھدر بن لیتا تھا، یا کوئی شخص جو ہے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے،
مشین آ گئی تو اس سے لیبر اور کیپیٹل کا پرابلم پیدا ہوا اور معاشی نظام میں کیپیٹلزم کی ایک لعنت جو ہے وہ سامنے آئی. اس وجہ سے اس کو ریولیوشن کہنا گویا کہ تباً یہ درست ہے کہ اس کے نتیجے میں واقعتاً جو معاشی ڈھانچہ تھا معاشرے کا اس میں ایک تبدیلی برپا ہو گئی. اس لیے اس صنعتی انقلاب کو انقلاب کہنا بھی اصولاً نہیں لیکن تباً جو ہے وہ درست ہے. اس پس منظر میں میں نے یہ تشریح کی تھی کہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ حقیقت میں انقلاب نہیں بلکہ اپنی میتھوڈولوجی کے اعتبار سے وہ کو. میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے, آج پھر یاد کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اینٹی بھٹو موومنٹ اور ایران کی اینٹی شاہ موومنٹ یہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متوازی یہ دونوں تحریکیں تھیں کہ جو برپا ہوئی. بین الاقوامی سطح پر بھی ان دونوں تحریکوں کو امریکہ کی شے حاصل تھی, امریکہ کی کچھ پناہی تھی اور امریکہ کا پیسہ بے درد استعمال تھا اور بعد میں امریکہ نے جو ہے اس کے اوپر خود کسے افسوس بلا ہے کہ اس وقت کیونکہ وہ ڈیموکریٹ کی حکومت تھی اور جمہوریت ان کے مذہب کی حیثیت رکھتی, جمہوریت ان کا کریڈ ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت ان تحریکوں کو تقویت پہنچائی. بھٹو صاحب بھی یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں کہ میری پیٹھ میں چھرا جو ہے وہ امریکہ نے گھونپا ہے, اور شاہ بھی یہی فریاد کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے کہ میری حکومت کا تختہ اصل میں امریکہ نے الٹا ہے. تو خارجی اعتبار سے بھی ایک کامن اس کے اندر فیکٹر موجود ہے, داخلی اعتبار سے اصل تحریکیں وہ کیا تھیں, ناپسندیدہ حکمرانوں کے خلاف ایک عوامی رد عمل. اب وہ ناپسندیدگی مختلف لوگوں کو مختلف اعتبارات سے, کچھ سرمایہ داروں کو اس اعتبار سے تھی کہ اس کی حکومت کی پالیسیز نے انہیں نقصان پہنچایا, کارخانے داروں کی اس اعتبار سے تھی کہ ان کے بھی مفادات کے اوپر جو ہے زد پہنچی, زمینداروں کو بھی شاید کوئی اندیشہ ہو صحیح یا غلط کہ کہیں ہمارے جو ہے مفادات جو ہے ان پر آنکھ نہ آ جائے, مذہبی لوگوں کو یوں تھا کہ بعض معاملات کے اندر مذہبی معاملات میں دخل دیا ہے اس میں جو ہے تہذیبی اور معاشرتی سطح پر اباحیت اور بے پردگی اور اس کا رواج ہو رہا ہے. جمہوریت پسند لوگوں کی ناپسندیدگی تھی کہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ آمریت ہے. تو یہ مختلف اسباب تھے کہ جن کی بنا پر میں نے گنوایا کرتا ہوں میں کہ چھ شیڈز آف اوپینین تھے کہ جو یہاں پر جمع ہوئے بھٹو کے خلاف, اور وہی چھ شیڈز آف اوپینین تھے کہ جو ایران میں جمع ہوئے شاہ کے خلاف. ان میں رائٹسٹ بھی تھے لیفٹسٹ بھی تھے, دونوں جمع ہو گئے. پھر رائٹسٹ میں سیکولر مزاج کے لوگ بھی تھے مذہبی مزاج کے لوگ بھی تھے, پھر مذہبی مزاج کے لوگوں میں آرتھوڈاکس بھی تھے فنڈامنٹلسٹ اور جو لبرل قسم کے مذہبی لوگ ہیں وہ بھی. تو یہ سب کے سب لوگ یہاں جمع ہوئے وہاں جمع ہوئے. لیکن یہ کہ دوسرا مرحلہ جب آتا ہے کہ کسی بھی ایسی جد و جہد میں جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے, کنفرنٹریشن جب ہوتی ہے اور جب لوگوں کو جانے دینے پر آمادہ کرنا ہوتا ہے تو مذہب کا نام لیے بغیر مسلمان ممالک کے اندر کوئی اور چارہ کار نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں وہ پاکستان قومی اتحاد اس نے نظام مصطفیٰ کی تحریک کی شکل اختیار کی, حالانکہ اصلاً پاکستان قومی اتحاد میں اسلام کا بھی نام نہیں تھا, وہ تو ایک قومی ایک تحریک تھی, قومی اتحاد تھا, سیاسی تحریک تھی اور وہاں پر بھی وہ اسلامی انقلاب بنا. لیکن یہ کہ اس سے آگے تیسری چیز اور مشترک ہے بلکہ چوتھی چیز جو میں گن رہا ہوں کہ خارجی معاملہ بھی, پھر اصل موومنٹ جو ہے ناپسندیدہ حکمرانوں کے خلاف ان میں چھ شیڈز آف اوپینین کا جمع ہونا, پھر اس میں مذہب کی طرف آنا, اور پانچویں چیز جو مشترک تھی وہ یہ تھی کہ پھر ظاہر بات ہے کہ جب مذہب کا نام لینا ہے تو کسی مذہبی شخصیت کی قیادت بھی ہونی ضروری ہے. تو مفتی محمود صاحب مرحوم و مغفور وہ یہاں پر اس کے صدر یا قائد بنے, لیکن ان کی قیادت جو ہے یہاں وہ صرف ایک سمبولک قیادت تھی, وہ حقیقی قیادت نہیں تھی. نہ پیر پگاڑا صاحب ان کو مان سکتے تھے اپنا لیڈر, نہ ولی خان, نہ اصغر خان, نہ جماعت اسلامی اور نہ مولانا نورانی. لیکن یہ کہ وہاں یہ قیادت ہاتھ میں آ گئی ایک ایسی شخصیت کے کہ جو فی الواقع اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور علماء کا جو ایک نظام ہے ایران کے اندر اس کے اندر اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی اس پوزیشن میں تھی کہ جب اس کے ہاتھ میں وہ قیادت آئی ہے تو وہ صرف ایک علامتی قیادت نہیں تھی, سمبولک لیڈرشپ نہیں تھی, وہ ایک ریئل لیڈرشپ بنی. یہاں سے اصل میں فرق شروع ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب وہ ساری جدوجہد چل رہی تھی ہمارے ہاں کو کر دیا, آرمی نے قبضہ کر لیا اور وہ سارے کے سارے نو ستارے جو ہیں وہ ٹاپتے رہ گئے. اب آٹھواں سال ہے اور دیکھا جائے کہ کب تک وہ ٹاپتے رہیں گے. وہ تو جو تھا وہ بلیاں لڑتی رہیں اور بندر جو ہے وہ اس کے اندر سے اپنی پوری روٹی جو ہے اڑا گیا. اور وہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ آرمی کے خلاف سب سے زیادہ ہیٹریڈ تھی لہذا اس کے لیے تو امکان ہی نہیں تھا کہ وہ میدان میں آ سکے. اب دوسرا منظم ادارہ جو وہاں تھا وہ علماء کا ادارہ تھا، وہ چونکہ وہاں پر، وہ میں ابھی بعد میں بھی عرض کروں گا، تفصیل سے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ دو فرق ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان، ان کو سامنے نہ رکھا جائے تو یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں کی جا سکتی ہیں کہ جیسی میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہیں کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ در حقیقت کیوں ہے انقلاب میں، نمبر ایک تو میرا نتیجہ یہ، اور اس نوعیت کی کوئی تبدیلی، کوئی کو علماء کا کوئی کو اس ملک میں ہونا ناممکن. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں شیعہ اور سنی کی تقسیم اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ایران، وہاں معاملہ علاقائی تقسیم کا ہے. مین لینڈ ایران از 100% شیعہ، اور سنی جو ہے وہ صرف کارنر پر ہے. جنوب مشرق کے اندر ہمارے ساتھ ملتا ہوا جو علاقہ ہے اس میں بلوچ سنی ہے، شمال مغرب میں جو عراق اور روس کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اس میں کرد سنی ہے، جنوب مغرب میں جو کہ عرب کے ساتھ اور خلیج فارس کے ساتھ یا خلیج عربی، یہ بھی ایک جھگڑا ہے کہ اس خلیج کو کیا کہا جائے، بہرحال جو خلیج ہے اس کے ساتھ وہ لیتا علاقہ جو ہے اس میں کچھ عرب سنی آباد، اور افغانستان کے ساتھ کچھ افغان اور ترک، یہ جو ہے یہ بھی سنی. لیکن مین لینڈ از 100% شیعہ. ہمارے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے، ہمارے ہاں تو گٹمٹ ہے، ملے جلے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر فلیٹ کو آپ شمار کریں گے تو ایک نیچے سنی اوپر شیعہ، پھر سنی پھر شیعہ، یہ آپ کو تقسیم ملے گی، دائیں سنی بائیں شیعہ، آبادیاں مشترک ہیں. تو اس طرح کا معاملہ یہاں ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت عظیم سنیوں کی ہے، لیکن سنیوں کا کوئی علماء کا ایک نظام موجود نہیں. یہاں پر مختلف سیکٹ کی بنیاد پر تنظیمیں ان کی ہیں، پھر یہ کہ وہ مختلف جو ان کے مسلک ہیں، فقہ ہی یا کچھ عقائد کا اختلاف جو پیدا کر لیا گیا خانقاہ دیوبندیوں اور بریلیوں کے مابین، یہ تقسیم جو ہے تو وہ خود کوئی بریلویت کی بھی کوئی ایک تنظیم نہیں، دیوبندیت کی بھی کوئی ایک تنظیم نہیں. اس وقت یہ تمام طبقے جو ہے سیاسی اعتبار سے تین حصوں میں منقسم ہیں، ایک حصہ ایم آر ڈی کے ساتھ، ایک حصہ ضیاء صاحب کے ساتھ، ایک حصہ نہ ادھر نہ ادھر، وہ جو ہے بالکل دو مگوں کے عالم میں. تو ہر وہ اہل حدیث علماء ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو، تین حصوں میں منقسم. تو چونکہ ہمارے ہاں کوئی علماء کا نظام نہیں، لہذا علماء کا ٹیک اوور کبھی بشکل پوری کا یہ ممکن نہیں. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب آ سکتا ہے، میرے نزدیک وہ اجتماعیات کے اور پولیٹیکل سائنس کے مبادیات تک سے ناواقف ہیں، یہ کام یہاں نہیں ہوگا. دوسری تقریر میں نے جو بات عرض کی تھی، اب مجھے خیال ہو رہا ہے کہ یہ تو سارا وقت شاید اسی میں گزر جائے، وہ یہ ہے کہ اسلامی ہونے کا جہاں تک تعلق ہے ایرانی انقلاب کے یا ایرانی تبدیلی کے، اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ اسلام اگرچہ لفظ مشترک ہے لیکن حقیقت میں شیعہ اسلام اور سنی اسلام میں بہت فرق ہے، اور بڑا بنیادی فرق ہے. یہ ایک اسلام نہیں قرار پا سکتے، یہ دو اسلام، بلکہ میرے نزدیک اسلام میں فرقے ہی صرف دو، باقی تو یہ مسلک ہے، فقہی مسلک ہے. دو اصل میں فرقے جو بنتے ہیں، اور وہ کس بنیاد پر ہے وہ میں نے بیان بھی کیا تھا، آج اس میں بعض چیزوں کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تین چیزیں سنیوں اور شیعوں کے مابین مابہل اختلاف ہیں یا مابہل نزاع، ان میں سے ایک معاملہ فقہ کا ہے، جعفری فقہ، اور ہمارے ہاں وہ چار فقہ ہیں، یا یہ کہ اہل حدیث مسلک شامل کر لیجئے تو پانچ فقہ بن جائیں گی، کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جس کو سلفی کہتے ہیں اہل حدیث حضرات، پانچ فقہ ہماری ہو گئی، ان کی فقہ جعفری. میں یہ کر چکا ہوں اور واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، اب اس کا میں اعادہ نہیں کروں گا. میرے نزدیک فقہی سطح پر، فقہ کے اعتبار سے کوئی بنیادی فرق نہیں ہے سنیت اور شیعیت کے مابین، بلکہ جتنی ہماری وہ پانچ فقہیں ہیں اہل سنت کی، جتنا ان کا باہم اختلاف ہے بس اتنا ہی اختلاف جو ہے مزید وہ فقہ جعفری کے ساتھ. لہذا آئندہ کسی اگر سنی ملک جہاں پر کہ غالب اکثریت ہو اور شیعہ بھی بھائی موجود ہو، وہاں اگر اسلام کی تنفیذ کا مرحلہ آیا، میرے نزدیک فقہی اختلاف اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ تو اصل میں سیاسی قسم کی تحریکیں ہیں جو ابھرتی رہی ہیں، اور اس کو کچھ لوگوں نے بہانہ بنایا ہے اور اس کو دلیل بنایا ہے اسلامی قانون کی ترویج اور نفاذ کے خلاف کہ کس کا اسلام. جہاں تک قانون کا تعلق ہے، جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، میرے نزدیک چار یا پانچ جو ہے اہل سنت کی فقہوں میں اگر چھٹی فقہ جو ہے فقہ جعفری شامل کر لی جائے تو قطعاً کوئی بھی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اس اعتبار سے میرے نزدیک کوئی بنیادی فرق نہیں. البتہ دوسرا فرق ہے جس کی ویسے تو اصولی اعتبار سے اہمیت زیادہ نہیں ہے، لیکن جذباتی اعتبار سے بٹرنس کی اصل بنیاد وہ ہے. وہ در حقیقت تاریخ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتیں باسبانہ خلافتیں، اور اصل جو خلافت کے حقدار تھے وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اصل میں اختلاف جو ہے اگر یہاں تک بھی رہتا، اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیدی جو شیعہ ہیں جو یمن میں آباد ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ افضل ہیں امت کے اندر حضرت علی، اور انہی کا حق تھا کہ پہلی خلافت انہیں ملتی. لیکن وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کو غاصبانہ نہیں کہتے، اسے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہے جو امت نے کیا ہے وہ فیصلہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ ان کی رائے جو ہے وہ فضیلت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک بات رہے تو اس کے اندر تلخی نہیں، لیکن چونکہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بڑے بڑے بیانات آیا کرتے ہیں اور حکومت کی سطح پر بھی نصیحتیں ہوتی ہیں اور علماء کی کمیٹیاں بنتی ہیں اور وہی لوگ جو درپردہ ایک دوسرے کی انتہائی کاٹ کرتے ہیں وہ جمع ہو کر جو ہے اتحاد کی اور بہت قوت کی اپیلیں شائع کرتے ہیں، تو میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل بنائے جو تلخی ہے، بنائے تلخی وہ نہ فقہ ہے اور نہ کوئی اور معاملہ، بلکہ اصل میں جو تبرع ہوتا ہے صحابہ کرام پر، جو ان کی شخصیتوں کے اوپر چھینکے اڑائے جاتے ہیں، انتہائی رقیق الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جسے سنی مسلمان برداشت نہیں کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہو، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو غاصب قرار دیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ منافق تھے، یہ لوگ جو ہے انہوں نے حضور کے حکم کے خلاف کام کیا ہے اور سازش کی ہے، اور حضرت عثمان کی شان میں تو جو کچھ کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے میں اس کو زبان پر بھی نہیں لا سکتا. یہ چیزیں اصل میں بکرنت کی بنیاد ہے. تو میں نے یاد کیا یہ اصولی نہیں ہے، یہ در حقیقت تاریخ کا اور شخصیات کے بارے میں ایک معاملہ ہے، لیکن اصل تلخی جو ہے کہیں فساد اگر ہوتا تو اس کی بنیاد پر ہوتا اور کسی بنیاد پر نہیں ہوتا. تیسری چیز جو ہے اس میں اصل میں اس بات کی ہونی چاہیے ہر سطح پر کوشش کہ وہ لوگ اپنے استر سے عمل سے بات کریں. تبرع کے معنی اگر صرف یہ ہے کہ ہم اعلان برات کرتے ہیں، تبرع کے تو لفظی معنی یہی ہے، تو اس پر بھی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر کوئی نہیں اون کرنے کو تیار ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، تو ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اگر ان کی شخصیتوں پر، ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کی عظمت کے اوپر جو ہے چیٹے اڑائے جائیں تو یہ چیز سنی مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور یہ ہے اصل میں کہ جس سے انہیں ریفرین کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تو پھر کوئی فساد نہیں، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے جو ہے کسی کی کوئی رائے ہو وہ رکھے. البتہ جو میری گفتگو ہے اس کے اعتبار سے جو اصل بنائے نظام ہے جس کی بنا پر میں کہتا ہوں یہ دو فرقے ہیں مستقل، وہ در حقیقت اجتماعی اور سیاسی نظام کے بارے میں ایک بنیادی اختلاف ہے. سنی اسلام کی بنیاد ہے خلافت کے اصول پر، اور یہ خلافت جو ہے پاپولر وائس ریجنسی ہے، یہ کوئی خلیفہ اللہ کی طرف سے مامور نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت وہ مسلمانوں کے چناؤ سے، ان کے باہمی مشورے سے، امرہم شورا بینہم کے اصول پر اس کا نصب ہوتا ہے، اسے اس منصب کے اوپر پائز کیا جاتا ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روح عصر ہے، اس دور کا ایک انداز جس کو جمہوریت سے ہم تعبیر کرتے ہیں، خلافت کا تصور جو ہے وہ اس کے بہت قریب ہے کہ امرہم شورا بینہم، یہ لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ طے کریں گے کہ کس کو وہ اپنا خلیفہ اور سربراہ جو ہے وہ بنائے. لہذا یہ پاپولر سوورنٹی نہیں، پاپولر کیلیفیٹ ہے، یہ پاپولر وائس ریجنسی ہے. پاپولر سوورنٹی جو ہے وہ تو جمہوریت ہے، وہ تو خدا کی حاکمیت کی بجائے عوامی حاکمیت، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. لیکن پاپولر وائس ریجنسی یا پاپولر کیلیفیٹ جو ہے، خلافت عامہ ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے، حاکمیت حاصل نہیں ہے، خلافت حاصل ہے. لیکن خلافت کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ اپنے میں سے جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں. یہ ہے اصل میں خلافت کا تصور، اور یہ بہت ہی مختلف ہے، بلکہ بنیادی طور پر متضاد ہے اس تصور سے کہ جس کی بنیاد پر شیعیت آئی، وہ ہے امامت معصومہ کا تصور. لیکن میں یہاں اس پر تنقید کے لیے کوئی بات نہیں کہہ رہا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ اصل فرق کیا ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نہ اس کی نفی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک حقیقت سامنے رہنی چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں انریکنسیلیبل ہیں، ان کو باہم جوڑا جا ہی نہیں سکتا، ان کے درمیان کہیں بھی مصالحت ممکن نہیں ہے. یہ بود المشرقین ہے کہ ایک تصور ہے وہ خلافت کا، اور ایک تصور ہے معصوم امامت، اور معصوم امامت بھی ایک شخص کی نسل میں چلے گی. وہ نسل کہنے کو تو شمار ہوتی ہے حضور کی، حقیقت میں تو وہ حضرت علی کی نسل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ نسل تو چلتی ہے باپ سے، بیٹی سے تو نہیں چلتی، تو بیٹے سے نسل چلتی ہے. اصل میں وہ نسل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انہی کی نسل میں معاملہ ہوگا. تو ایک تو نسلیت اس کے اندر آ گئی، نمبر دو یہ کہ وہ مامور من اللہ ہے، وہ معصوم ہے، کوئی مانے نہ مانے خلیفہ وہی برحق ہے، وہی امام برحق ہے، اور وہی در حقیقت معصوم عن الخطا ہے، اگرچہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن وحی خداوندی کی صحیح تعبیر اور تشریح صرف وہ کر سکتا ہے، الفاظ سے نہیں ہوگی، بلکہ جو امام معصوم کہہ دے گا وہی بات سمجھی جائے گی، چاہے آپ کو یہ نظر آتا ہو کہ وہ قرآن کی نص کے خلاف بات کہہ رہا ہے، چاہے آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ ظاہر قرآن کی نفی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں قرآن کا ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے، تم ظاہر دیکھ رہے ہو، امام معصوم باطن کو دیکھتا ہے، اور اس کے اعتبار سے جو تعبیر وہ کرتا ہے تو وہ تعبیر ہے کہ جو نافذ ہو. یہ ہے اصل میں وہ معصوم امامت کا تصور کے خلافت کا تصور کجا، اور یہ معصوم امامت کا تصور کجا، یہ دونوں پولز اپارٹ جنہیں کہا جاتا ہے انگریزی میں، اور اردو میں ہم اسے کہیں گے بود المشرقین والا معاملہ، ان دونوں کے مابین ہے. لہذا کوئی سیاسی حیث حاکمہ جو ہے اور انتظامیہ، وہ ان دونوں کے کو اپنے اندر کسی طریقے سے ملا نہیں سکتی، جذب نہیں کر سکتی. لہذا یا تو وہ سنی مکتب فکر پر قائم ہوگا نظام، اور یا وہ اس امامی تصور پر. میں شیعہ نہیں کہہ رہا، امامی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پھر اس امامیت کے بہت سی شاخیں ہو گئی. میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ چھ امام جو ہیں امام معصوم، وہ تو جتنے بھی امامت کے قائلین ہیں ان سب کے نزدیک وہ متفق علیہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمبر ایک ہیں، حضرت حسن نمبر دو، حضرت حسین نمبر تین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت علی ابن حسین جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، اور پھر ان کے بیٹے محمد باقر، اور پھر ان کے بیٹے محمد جعفر رحمہم اللہ. یہ چھ امام تو ہیں سب کے متفق علیہ. اس کے بعد ایک تقسیم ہو گئی، ایک تقسیم اوپر بھی ہو گئی تھی، لیکن اصل میں ان کو امامیہ کہنا درست نہیں ہے. حضرت زین العابدین کے ایک بیٹے تو محمد ابن باقر رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بیٹے جو حضرت زید تھے، ان سے وہ زیدیہ ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں وہ زیدیہ ہیں یمن کے. تو ایک تو آف شوٹ یوں سمجھیے کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے وہ بات شروع ہو گئی، لیکن اصل تقسیم جو شروع ہوئی ہے وہ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹوں کے مابین. بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، جن سے اسماعیلی چل رہے ہیں، ان کی نسل میں امامت جو مانتے ہیں وہ اسماعیلی ہیں. اور چھوٹے بیٹے تھے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، تو جو ان کو مانتے ہیں وہ موسوی شیعہ کہلاتے ہیں، وہ اسماعیلی شیعہ، یہ موسوی شیعہ. ان میں پھر جو ہے چھ امام بعد میں اور ہوئے ہیں، پانچ تو سب مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں کہ ان کی شخصیتیں ہیں، اس لیے کہ وہ موسیٰ کاظم اور امام علی رضا، اور پھر محمد تقی اور محمد نقی اور حسن عسکری رحمت اللہ علیہ اجمعین. یہ تو پانچ ہیں. چھٹے کے بارے میں اختلاف ہے. سنی کہتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری کی کوئی اولاد ہوئی نہیں، وہ لاولد فوت ہو گئے. ہمارے یہ اسنا عشری بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک صاحبزادے تھے امام مہدی، وہ چونکہ خطرہ تھا کہ بنو عباس کی حکومت ہے وہ ان کو کہیں شہید نہ کروا دے، تو وہ ان کو چھپا دیا گیا ہے غار میں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اس وقت سے. یہ 260 ہجری سے لے کر اب یہ 1405 ہجری شروع ہو گئی ہے، 1145 برس ہو گئے ہیں ان کو چھپے ہوئے. ان میں سے چند سال تک تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ان سے جا کر ملاقاتیں کرتے رہے، انسٹرکشنز لاتے رہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کو وہ کہتے ہیں غیبت صغرا، کہ اس میں تو انسٹرکشن براہ راست مل رہی تھی، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. تو وہ میں نے جو 1145 شمار کیے تھے ان میں سے چند 6-7 سال نکال دیجئے، تو 1139 برس سے غیبت کبرا ہے کہ اب وہ بالکل غائب ہے، کوئی کانٹیکٹ کسی کا ان سے نہیں. یہ ہے اصل میں اثنا عشری شیعہ کے، جن کو ہم عام طور پر شیعہ کہتے ہیں، اور وہی پاکستان میں زیادہ ہوئی ہے، اسماعیلی بھی ہے. پھر وہ جو اسماعیلی شاخ تھی اس میں بھی ایک تقسیم ہو گئی آگے چل کر. ان میں سے بھی ایک شاخ تو وہ ہے جو چلی آ رہی ہے تا حال، یہ پرنس کریم صاحب جو ہے ان کے امام حاضر ہے، وہ معصوم ہے، وہ مامور من اللہ ہے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کا مفہوم صرف وہ بیان کر سکتے ہیں، یہ ہے اسماعیلیت. اصل امامیت وہی ہے، اس لیے کہ دوسری شاخ کے بھی امام غائب ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پر داعی کہلاتے ہیں، یہ جو برہان الدین صاحب آیا کرتے ہیں بامبے سے، اور ان کی خبریں وبریں بھی آپ پڑھتے ہیں، یہ اصل میں بورے شیعہ جو ہیں، یہ کھوجے بھی جن کو عام طور پر کراچی میں کہا جاتا ہے، ان کی آدم مسجد ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کے ہاں امامت اسی طرح غائب ہو چکی، لیکن یہ ہمارے اتنا اصلی شیعوں والی امامت کے قائل نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل سے ان کی شاخ علیحدہ ہو چکی، اور غالباً 28 امام ان کے غائب ہوئے ہیں، وہ بھی منتظر ہیں ان کے ظہور کے. تو یہ ہے تین، بلکہ میں نے 4 گن دی ہیں، زیدیہ، اثنا عشری، اسماعیلیہ اور یہ بورے، یہ چار ہیں اصل میں اس جو امامت کے نظریے کے تحت چل رہے ہیں، اور جو خلافت کے اہل سنت والجماعت یہ ہیں کہ جن میں چار تو وہ فتنے ہو گئی کہ جن کا بات تعلق جو ہے عقائد سے نہیں ہے، صرف معاملات سے، فتحہ سے، قانون سے ہے. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور ایک میں نے عرض کیا کہ اس میں اضافہ جو ہے وہ مسلک سلفی کا ہے. یہ ہے اصل میں تقسیم. تو جہاں تک یہ سیاسی تعلق فکر کا تعلق ہے اس میں تو بوجھ المسجد ہے، فقہ میں میں بیان کر چکا زیادہ فرق ہے کہ نہیں. شخصیات اور تاریخ کے بارے میں اگر وہ کوئی سب و ستم نہ کریں صحابہ کرام پر تو کوئی معاملہ تلخی کا نہیں رہے گا، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے، اور انقلاب کے معاملے میں تو ظاہر بات ہے کہ بنیادی اہمیت اسی کی سیاسی حیثیت حاکمہ کس اصول پر قائم ہوگی، یہی تو اس کے اندر فیصلہ کن چیز ہے. لہذا اس اعتبار سے شیعہ اور سنی مکتب فکر کے مابین زمین و آسمان کا فرق. لہذا اسلام میں کوئی انقلاب اگر آئے گا تو یا وہ سنی انقلاب ہوگا یا شیعہ انقلاب ہوگا. یہ اس کو کوالیفائی کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یہ محض جو ہے صرف ظاہری رواداری کے تحت آپ اس کو کہیں کہ اسلام ایک ہے. انقلاب کے اعتبار سے اسلام ایک نہیں، دو ہوں گے، یا وہ خلافت کے اصول کے اوپر انقلاب آئے گا، اس کا نظام قائم کیا جائے گا، وہ سنی اسلامی انقلاب ہوگا، اور یا وہ امامت معصومہ کی بنیاد پر ہوگا تو وہ شیعہ اسلامی انقلاب ہوگا. ایک بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ایران کا انقلاب جو کلاسیکل شیعہ ذہن ہے اس کے مطابق بھی نہیں، اس لیے کہ اصل میں اس کو سمجھ لیجئے کہ جو اس میں عشری شیعہ ہیں یا جن کے امام غائب ہیں دونوں کو جمع کر لیجئے، جن کا امام حاضر ہے ان کی تو بات ہی کوئی ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ تو حاکم بھی وہ اور وہی ان کا مطاع بھی ہے، وہی بلکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ معبود ہے، اسی کی تصویر سامنے رکھ کر اسماعیلی سجدہ کرتے ہیں، لہذا ان کا معاملہ تو علیحدہ کر دیا. باقی جن لوگوں کے امام غائب ہیں، اب ان کی ایک نفسیات ہوئی ہے پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو وہ نظر آئے گی کہ جو بھی حکومت کا نظام قائم ہوا، وہ بنو امیہ کا ہو، وہ بنو عباس کا ہو، وہ خلافت عثمانیہ ہو، وہ کوئی مغل حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، چونکہ ان کے نزدیک تو حکومت کا حق صرف امام کو ہے، جو بھی اور آئے گا وہ غاصب ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے بظاہر وہ شیعہ ہی ہو، لیکن شیعہ بھی حاکم تو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حکومت کا اختیار تو صرف امام کو ہے، امام غائب ہے. لہذا پوری تاریخ میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے اس کو جمع کر لیجئے، دو الفاظ آج میں نوٹ کر کے لایا تھا، ایک بے اطمینانی اور دوسرے ایک حالت منتظرہ، انتظار میں ہے کہ امام غائب جو ہے وہ ظاہر ہو تو گاڑی آگے چلے. جب امام جب تک غائب جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے وہ تو ایک سٹینڈ سٹل ہے، پورا معاملہ جو ہے وہ ایک معطل شکل کے اندر ہے، اور جو نظام بھی ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اصل میں تو حقدار جو ہے وہ امام ہے. یہ وجہ ہے، اس کو نفسیاتی طور پر سمجھیے، یہ بہت اہم اور بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی. یہی وجہ ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں اس نقطۂ نظر کا جو طرز عمل رہا ہے وہ نیگیٹو رہا ہے، منفی رہا ہے، اس لیے کہ وہ حاکمہ کے دل سے جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے، دل سے وفادار نہیں ہو سکتے، ان کے نزدیک تو غاصبانہ حکومت ہے چاہے کسی کی بھی ہو، جب تک کہ امام غائب جو ہے وہ حاضر نہ ہو جائیں اس وقت تک جو نظام بھی قائم ہے وہ غاصبانہ ہے، غلط ہے. لہذا ایک بے اطمینانی اور ایک حالت منتظرہ، اور اس کے نتیجے میں ایک نیگیٹو طرز عمل. یہ صرف اتفاقات نہیں ہیں کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے اور تحت تحت کیا بغداد کو تو وہاں بھی ایک شخصیت القمی کے نام سے موجود تھی کہ جس نے تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کی تھی اور تاتاریوں کو وہاں پر حملہ آور ہونے میں مدد دی، اور خود ہمارا جو ہم نے جو چرکے کھائے ہیں بر صغیر اور پاکستان اور ہند کی تاریخ کے اندر، اس میں یاد کیجئے کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، یہ دونوں کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ لیفٹسٹ آنسر ہے، یہ کسی بھی نظام کو چاہے وہ بظاہر شیعہ کا نظام ہو، اصل میں کلاسیکل شیعیت کے اعتبار سے تو یہ نظام جو ایران کا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ کہ اصل میں خمینی صاحب کا یہ کارنامہ ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس کا کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے شیعہ مکتب فکر کے اس تعطل کو ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک تصور پیش کیا ہے نائب امام کا، کہ امام تو ابھی نہیں ہے، وہ جب آئیں گے ظاہر ہو جائیں گے، لیکن کوئی شخصیت نائب امام کی، اور ظاہر بات ہے نائب امام کو حقوق وہی حاصل ہو جائیں گے جو امام کو حاصل ہے، نیابت کے تو مالی ہے. اور دوسرے انہوں نے تصور یہ دیا کہ جب تک وہ امام نہیں آ جاتے، امام منتظر جو ہے، اس وقت تک ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے کہ علماء کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، یہ اصل میں تھیوکریسی کا نظام ہے کہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت، اور وہ مذہبی طبقہ جو ہے ایک نائب امام کی سرکردگی میں کام کرے گا، وہ نائب امام امام ہی کی طرح، چاہے اسے اس طرح معصوم نہ مانا جائے لیکن اس کا ایک عکس تو اس کے اندر معصومیت کا ہوگا، اور وہ جو ہے فائنل اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہوگی. باقی یہ ہے کہ اصلا جو ہے حق حکومت کرنے کا وہ فقہا کو، جو اسلامک لا اور جو اسٹوڈنٹس کے جو ماہرین ہیں ان کو حق پہنچ رہا ہے. تو یہ اصل میں ایران کا اس وقت کا نظام نہ سنی اسلام کے مطابق ہے نہ اصل شیعہ اسلام کے مطابق، بلکہ یہ ایک اجتہاد آپ کہہ سکتے ہیں، ایک نیا نظریہ ہے کہ جو خمینی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے ولایت الفقیہ والحکومت الاسلامیہ، یہ کتاب ان کی مارکت الارا کتاب ہے، وہی بنیادی کتاب ہے، اس کے کچھ حوالے میں آپ کو کسی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ ان کے نزدیک امام کا مرتبہ کیا ہے اور مقام کیا ہے. لیکن ان کا بہرحال موقف اس وقت یہ ہے کہ علماء کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حکومت کریں نہ کہ عوام کو. لہذا یہ اصل میں ایک تھیوکریٹک سسٹم ہے کہ جو ایران میں اس وقت چل رہا ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ اپنا نظام جس طرح چاہے چلائیں، ان کو اختیار ہے. اگر ان کے عوام اس کو قبول کرتے تو چلیے، ان سے ایک سند حاصل ہو گئی. باقی یہ کہ وہاں تشدد اور قتل و غارت کا معاملہ، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ تو ایک مخالفین کا پروپیگنڈا ہے اور ایک جو ان کے بہت ہی جو حامی ہے ان کا کہنا ہے. حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا. یہ تو کوئی اگر قاضی ہو اور اس کے سامنے دونوں اطراف پیش ہو اور ان کے شواہد اور گواہیاں سامنے آئیں تو فیصلہ ہوگا. میں اس کے بارے میں کوئی مثبت یا منفی بات نہیں کہتا، لیکن بہرحال ایرانی بھائی ہمارے اپنے لیے جو نظام پسند کریں، وہ تھیوکریسی کا ہو، وہ خمینی صاحب کو نائب امام نہیں امام مان لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن بہرحال اس میں لفظ اسلام کے اشتراک کی وجہ سے مغالطہ پیدا کرنا، یہ اس کا حق کسی کو نہیں ہے. اور اگر یہ مغالطہ پیدا کیا جائے گا تو پھر ہمارا فرض ہوگا کہ اس مغالطے کو ہم رفع کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو کھول کر سامنے رکھیں. تو میرے نزدیک ایرانی انقلاب نمبر ایک یہ کہ انقلاب کے کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتا، دوسرا یہ کہ وہ سیاسی فکر جو اس کی بنیاد ہے وہ نہ سنی اسلام سے، جو خیر اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہ تو بود المشرقین کا معاملہ ہے، لیکن جو اصل شیعیت ہے اس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. بلکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شیعہ بھائیوں میں ایک مجتہد بڑی شخصیت ایسی ابھری ہے کہ اس نے تعطل توڑ کر ایک فلسفہ ایسا پیش کر دیا ہے جس سے ان کی گاڑی آگے چل سکتی ہے. بہرحال یہ ہے اسلامی انقلاب جو ایران کا ہے اس کے بارے میں میری رائے. اب جو اصل میں مجھے آگے چلنا تھا وہ میں عرض کروں، اور اس کی سزائی بات ہے کہ اب صرف کچھ ابتدائی باتیں ہی آ جائیں گی، انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل سے بات ہوگی. پاکستان کے بارے میں پہلی حقیقت جسے سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اس پاکستان کو باقی رہنا ہے تو اسلامی انقلاب اس کے لیے مقدر ہے، ناگزیر ہے. وہ آئے گا تو یہ بچے گا، وہ نہیں آئے گا تو یہ نہیں. یہ نہیں ہوا کرتا کبھی کہ کوئی خطہ ارضی ختم ہو جائے. ایسٹ پاکستان نہیں ہے، بنگلہ دیش ہے. مغربی پاکستان نہ رہے اور اس کی جگہ پر کچھ چھوٹے چھوٹے بلکنائزیشن جسے آپ کہتے ہیں کوئی ریاستیں وجود میں آ جائیں، زمین تو رہتی ہے، اس کی نوعیت بدل جائے. تو پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسلام یہاں غالب نہیں آتا تو یہ ملک نہیں رہے گا، اور اگر رہے گا تو کسی کا توفیلی بن کر رہے گا، وہ توفیلی ہندوؤں کا ہو، جیسے کہ ساری کوشش اندرا گاندھی کی یہی ہے، وہ پاکستان کو ہرگز ختم نہیں کرنا چاہتی، اس کے مصلحت کے خلاف ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے. وہ رشیا کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تاپ وصل دارم نہ تاپت جدائی، وہ قریب بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمبریس جو ہے اس جو پولر بیئر کا ایمبریس جو ہے اس ریچ کا، وہ تو کسی کو بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ بڑا فیٹل ایمبریس ہوگا، جو بھی اس کے قریب آئے گا وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. لہذا کبھی وہ پسند نہیں کر سکتی. صرف اس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا توفیلی ہمارا دبیل ہو کر ہماری مرضی کے مطابق پاکستان رہے، یہ ہے اصل میں اس کی خواہش. نوائے وقت کے مطابق اداری اس پر آ چکے اور ٹھیک ہے، وہ تو اصل میں جو خواہش ہے برطون کی اندرا گاندھی کی وہ یہی. اچھا آپ یا اس کے دبیلی ہو کر بس جائیں یا امریکہ کے توفیلی ہو کر بس جائیں، فرق کچھ نہیں پڑتا اس میں، اس لیے کہ توفیلی ہو کر تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک آزاد حقیقتاً آزاد باوقار باعزت ملک کی حیثیت سے پاکستان کے قائم رہنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ یہاں اسلام قائم ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں رہے گا، یا بالکل نہیں رہے گا، اور اگر اللہ بچائے ہمیں اس انجام بد سے کہ کچھ ٹکڑے ہو کر اور وہ تقسیم ہو جائیں، کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، پاکستان کا نام صرف تاریخ کے اندر رہ جائے کہ وہ 40-45 سارے ملک رہا ہے، اللہ بچائے اس سے. میں آپ سے عرض کر دوں، کئی مطلب عرض کر چکا ہوں کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ہماری شامت اعمال ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے. لیکن یہ کہ ایک دل میں امید کی کرن میرے رہتی ہے، وہ کبھی کبھی ٹمٹمانے لگتی ہے، وہ دیا جو ہے بجھنے پر بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسے روشن کرتا ہے. وہ میرا وہ مشاہدہ ہے جسے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کا قیام یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کسی جو تکوینی تدابیر ہیں ان میں سے کسی تدبیر کا ایک جز ہے. یہ قائم ہوا ہے تو ڈیوائن ول سے ہوا ہے، یہ ہماری کوششوں سے نہیں ہوا. یہ قائم رہا بھی ہے اب تک جیسا کچھ تو بھی وہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں نہیں ہوا. ہم نے تو صدر ایوب صاحب کے زمانے میں جوائنٹ ڈیفنس کی پروپوزل پیش کر دی تھی، آزاد پاکستان کا خاتمہ اسی روز ہو جاتا. قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیا تھا، آزاد پاکستان کے مطالبے سے کم 10 سال کے لیے وہ خود دستبردار ہو گئے. دونوں مواقع پر پنڈت نہرو کی مت نہ ماری گئی ہوتی تو پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نہ وجود میں آتا اور آ جاتا تو رہتا نہ. یہ جو کچھ ہوا ہے اصل 65 کی جنگ کے شواہد، یہ کچھ اشارات ہیں جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو تدبیر ہے، تکوینی تدبیر، عالمی غلبہ اسلام جو ہو کر رہنا ہے، تو شاید کہ اس کا تعلق اس خطۂ عرضی کے ساتھ ہو، شاید کہ ہم وہ خوش نصیب قوم ہو کہ اس عمل کا آغاز یہاں سے ہونا ہو. اور اس کے چونکہ شواہد ہیں اس لیے اس امید کو میں پالتا ہوں، اور جب وہ مرنے لگتی ہے حالات کے مشاہدے سے تو پھر اسے کسی طرح زندہ کرتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اس نا امیدی اور امید کے مابین حالات کو دیکھیے، اپنے کرتوتوں کو دیکھیے، معاشرے کو رخ کو دیکھیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہر حق ختم کر چکے ہیں اپنے ہاتھوں. آزاد قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کا کوئی حق ہمیں حاصل نہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم پر نگاہ رکھیے تو اس سے امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ مہلت دے اور یہاں حالات میں کوئی فرق پیدا ہو جائے. تو ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے اسلام کے ساتھ. دوسری بات جس کو میں نے متعدد مواقع پر بیان کیا ہے اپنے پورے اذعان کے ساتھ، اس کے لیے جو ظاہر بات ہے تفصیلات میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، پاکستان میں اسلام نہ انتخابی عمل کے ذریعے سے آ سکتا ہے نہ ضیاء الحق کے عمل کے ذریعے سے آ سکتا ہے. یہ دونوں بالکل فیلیور. 30 سال کا تجربہ ثابت کر چکا کہ انتخابات کے ذریعے سے یہاں اسلام کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. نیگیٹو کام ہوا، پازیٹو نہیں ہوا. فرقے واریت کو ہوا ملی ہے اور اس کے اندر تلخی پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک ہی اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والی جب 5 جماعتیں سامنے آئیں گی تو ہر ایک کو اپنا اسلام علیحدہ کرنا پڑے گا. یہ اس کا منطقی نتیجہ. فرقے واریت کو ہوا جو ہے وہ پہنچی ہے، لیکن یہ کہ کوئی اسلام کی طرف مثبت پیش قدمی ایک قدم نہیں. اور یہ 7 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو بدنام تو ہم کر رہے ہیں، اسلام کا حقیقت کے اعتبار سے دھیرے کا کام نہیں. لہذا یہ دونوں طریقے تو بالکل خارج از بحث ہیں. یہ تو میں 2 سال پہلے اپنا جو بھی رائے ہے وہ خط کے ذریعے سے صدر صاحب کی خدمت میں پیش کر چکا تھا. یہاں اسلام اگر آئے گا تو وہ صرف انقلابی عمل کے ذریعے آئے گا، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اسلام کا بقا اور استحکام پاکستان کا صرف اسلام سے وابستہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اسلام آئے گا تو انقلاب سے آئے گا، وہ کبھی بھی اس طرح کی کوششوں سے نہیں آئے گا جس طرح کی کوششوں پر ہم اب تک عمل پیرا رہے ہیں. تیسری بات آج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دو باتیں تو بہت سامنے آئی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ انقلاب اسلامی یہاں اگر آئے گا، ایک تو یہ جان لیجئے کہ ایران کے مقابلے میں کم سے کم 10 گنا مشکل ہے یہاں انقلاب لانا، اس لیے کہ وہ سہولتیں یہاں نہیں ہیں. سنی اور شیعہ اسلام کی علاقائی تقسیم اور علماء کی کوئی ایسی تنظیم کے جو کسی وقت ٹیک اوور کر سکے، لہذا کم سے کم 10 گنا مشکل ہے. لیکن اگر یہاں آئے گا تو خالص محمدی انقلاب آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، خالص سنی اسلامی انقلاب آئے گا، اور وہ خالص سنی انقلاب جو ہے 100% اس نقشے قدم پر ہوگا کہ جو ہمارے پاس سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. کوئی اور وایا میڈیا، کوئی اور شارٹ کٹ، کوئی اور درمیانی راستہ، کوئی اور ہاف ہارٹڈ کوششیں یہ یہاں اسلام کو نہیں لا سکتی. انقلاب آئے گا تو صرف انقلاب محمدی کے طریقے پر آئے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ یہاں ممکن نہیں. مجھے یہاں یاد آیا کہ ایک جملہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہی ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ وہ قول ہے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جہاں تک تحقیق ہو پائی ہے وہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معلوم ہوتا ہے. امام مالک جو ہیں امام دار الحجرہ، جو کہ مدینے کے امام، امام مدینہ، حدیث کی پہلی مجموعہ جو ہے حدیث کا وہ ان کا مرتب کردہ موطا امام مالک جو مستند ترین ہے، اگرچہ اس کو شمار اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی احادیث امام بخاری امام مسلم چونکہ اپنی صحیحین میں لے آئے ہیں تو گویا کہ وہ سارا ذخیرہ صحیحین میں آ گیا. بہرحال وہ ہے امام مالک، ان کا ایک قول ہے جسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے 1912 میں جب الہلال جاری کیا تھا، آج سے 72 برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس میں وہ قول نقل کیا تھا، وہ ہے 100% درست، اور وہ یہ ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ پہلا حصہ کون سا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ جو انقلاب برپا کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس نہج سے برپا کیا تھا، جس انداز سے برپا کیا تھا، اس میں جو میتھڈالوجی جو ہے استعمال کی تھی، اس میں جو مدارج و مراحل آئے تھے، اس کے جو لوازم پورے کیے تھے، اس میں جو تدریج تھی، یہ ساری چیزیں اگر خالص آبجیکٹولی سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو جان لیجئے کہ اس صحیح اسلامی انقلاب کے دنیا میں آنے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایک ہی راستہ ہے، بما صلح به اولها، اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طریقے پر ہوئی تھی اسی طریقے پر آخری حصے کی اصلاح ہو. یہ میں آپ کو اس وقت بھی پہلے گفتگو ہوئی ہے کہ وہ آخری دور شروع ہو چکا، تاریخ بتا رہی ہے، حدیث کی پیشن گوئیاں جس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں، اسرائیل کی ریاست کا قیام، وہ ساری چیزیں جو ہیں، اور لڈا مقام لط جو ہے ان کا سب سے بڑا ایئر فورس کا بیس ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ جو احادیث کے اندر جو قرب قیامت کے واقعات کی تفصیل آئی ہے ان سب کے لیے گویا کہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، جیسے کسی ڈرامے کے لیے کسی خاص سین کے لیے پہلے وہ سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے حالات جو ہیں بالکل اسی رخ پر جا رہے ہیں کہ وہ اب ہونے والے ہیں. 20 سال ہوں، 30 ہوں، 40 ہوں، 50 ہوں، اللہ کی تقویم میں یہ 150 سال جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال رخ وہ ہے جو معین ہو چکا ہے. اور اب اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے کچھ شواہد سے اشارات سے یہ امید ہوتی ہے کہ شاید اس نشت ثانیہ کا اور اس نہج پر اصلاح امت کا عمل کہ جس نہج پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا، کیا عجب کہ وہ خوش نصیب خطہ یہ خطہ عرضی ہو. اقبال نے جو کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، اس میں یہ ہے کہ مشرق کی طرف کا ذکر تو آتا ہے، لیکن بہرحال یہ اشارات والی باتیں ہیں، ان کو میں کوئی اس وقت جو ہے کسی فلسفے کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہا ہوں. تو میں یہ امید جب جو میں نے عرض کیا تھا اس کو جوڑتا ہوں تو اس کے ساتھ کہ شاید یہ ملک جو ہے اس کا یہ اس دوبارہ اسلام کا اس نہج پر جس نہج پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غالب کیا تھا. دیکھیے میری وہ کتاب موجود ہے جس میں کہ میں نے امت مسلمہ کی تاریخ کے ادوار کا ذکر کیا ہے. پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت پھر زوال، دوسرا عروج ترکوں کی زیر قیادت، لیکن یہ دوسرا عروج اس طریقے پر نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس نہج سے ایک انقلاب ابتدا سے انتہا تک اس کے مراحل جو ہے اس دوسرے عروج میں نہیں آئے، بلکہ ایک نئی قوم تھی، نئی طاقت تھی، ایک نیشنل پوٹینشل تھا، ہیومن پوٹینشل، اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے غلبہ حاصل کر لیا. لیکن اب جو ہوگا اصل میں اسلام کا غلبہ، اور وہ عالمی غلبہ ہوگا، وہ یقیناً شروع تو ہوگا کسی ایک ملک میں، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ عالمی غلبہ ہوگا، وہ جو ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، صرف اسی نہج پر ہوگا جس نہج پر کہ انقلاب برپا کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک امید ہم کرتے ہیں، توقع ہے اللہ کی رحمت سے، اور وہ اشارات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مزید بھی باتیں کچھ ہیں کہ تاریخ سے پچھلی نظر ہم دوڑائیں. اقبال جیسی عظیم شخصیت پوری دنیا میں نہیں ابھری اور وہ یہاں لاہور میں آرام کر رہا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی جیسی شخصیت پورے 300 سال کے اندر کہیں نہیں ابھری، اور وہ بھی اسی بر صغیر پاک و ہند میں. سید احمد شہید کی تحریک جو تھی، تحریک شہیدین، ویسی خالص اسلامی تحریک پوری اسلامی تاریخ کے اندر نہیں ملے گی آپ کو جماعتی اور اجتماعی سطح پر. وہ اس کے بھی اگر کوئی وارث ہے تو وہ اسی خطے عرضی میں آباد ہے. شیخ الہند مولانا محمود حسن جیسی مجمع علیہ شخصیت جو ہے جو اس صدی کے آغاز میں تھی، 1920 میں ان کا انتقال ہوا ہے، مجھے اس پائے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نظر نہیں. یہ چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی اشارات مثبت ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک امید کی جو ہے وہ روشنی ہے، اور ایک ہمارے لیے ایک کرن جو ہے امید کی ان سے بھی ہمیں ملتی ہے. بہرحال اگر وہ ہوا تو وہ ہوگا خالص محمدی انقلاب کے انداز میں علی صاحب الصلاۃ والسلام. البتہ یہ کہ ان 4 تمہیدی باتوں کے بعد اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ خالص محمدی طریقے انقلاب کیا ہے. علی صاحب الصلاۃ والسلام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.